السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان،
امریکی ایوان زیری میں پاکستان کی فوجی امداد کی شرائط میں اضافہ. پاکستان امریکہ سے طویل المدت شراکت داری پر یقین رکھتا ہے. اس طرح کے اقدامات سے تعلقات متاثر ہوں گے. پاکستانی قانون ساز کی وی او اے سے گفتگو. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
افغان حکومت طالبان سے مصالحت کے لیے مثبت اور مربوط پیغام بھیجے. پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا، نئی دہلی.
صدر پرنب مکھرجی 24 مئی کو چین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر جا رہے ہیں. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، مصر نے کہا ہے کہ اسے بحیرہ روم میں غرقاب ہونے والی مصر کے مسافر طیارے 804 کا ملبہ مل گیا ہے. اور نائجیریا میں بوکو حرام عسکریت پسندوں کی جانب سے 2 سال قبل اغوا ہونے والی لڑکیوں میں سے ایک اور لڑکی کو بازیاب کرا دیا گیا ہے. اور صدر براک اوباما پیر کے روز سے ویتنام کا 3 روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. امریکی ایوان نمائندگان نے جمعرات کے روز 147 کے مقابلے میں 277 ووٹوں سے دفاعی پالیسی کے ایک ایسے بل کے حق میں رائے دی ہے جس کے تحت اس وقت تک پاکستان کے لیے فوجی امداد پر پابندیوں میں اضافہ تجویز کیا گیا ہے جب تک بعض شرائط پوری نہ کر دی جائیں. اسلام آباد سے عشرت سلیم کی رپورٹ.
امریکہ کے ایوان نمائندگان نے جمعرات کو 147 کے مقابلے میں 277 ووٹوں سے دفاعی پالیسی کا ایک بل منظور کیا ہے جس میں کچھ شرائط پوری نہ ہونے کی صورت میں پاکستان کی دفاعی امداد پر پابندیاں بڑھانے کا کہا گیا ہے. یہ پابندیاں ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ کہلانے والے امریکہ کے 602 ارب ڈالر کے سالانہ دفاعی بجٹ کے قانون میں عائد کی گئی ہیں. پاکستان کی طرف سے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکامی پر اپنی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے ایوان نمائندگان نے کہا کہ اگر پاکستان شدت پسند گروہوں کے خلاف اپنی کارروائیاں نہیں بڑھاتا تو اس قانون کے تحت پاکستان کو 45 کروڑ ڈالر کی امداد روک دی جائے گی. قانون ساز ان گروہوں کو افغانستان میں امریکی فورسز کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. واضح رہے کہ ایوان نمائندگان میں ووٹنگ کے عمل سے قبل کانگریس کو بھیجے گئے ایک پالیسی بیان میں وائٹ ہاؤس کا کہنا تھا کہ وہ دہشت گرد گروپ حقانی نیٹ ورک کے بارے میں قانون سازوں کی تشویش کو سراہتا ہے، لیکن وہ امداد پر قدغن کے اقدام سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ یہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ کرے گا. پاکستان کی قومی اسمبلی کی خارجہ امور کی کمیٹی کے رکن رانا محمد افضل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ میں پاکستان کی فوجی امداد روکنے کے حالیہ اقدامات سے پاکستان کو مایوسی ہوئی ہے.
ہم تو ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک ریلیشن شپ میں بلیو کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور ہم نے اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے. پاکستان کے سیکیورٹی حالات بہتر ہونے کو جا رہے ہیں، آپ سپورٹ وتھ ڈرا کر لیں، اور ایسے اسینشل ویپنز لائک F-16 جس کے اوپر ایک بڑی لمبے عرصے سے پلاننگ ہوئی بھی تھی، تو اس کو آپ روک لیں. تو پاکستان کی قوم بڑی سینسٹیو ہے ان چیزوں کے لیے، اور ہمارے ریلیشنز ڈیفینیٹلی خراب ہوں گے.
یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ آلسن نے جمعرات کو پاکستان کی وفاقی کابینہ کے 2 اہم وزراء وزیر داخلہ چودھری نثار اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے الگ الگ ملاقاتیں کی تھیں. ان ملاقاتوں کے بعد جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق چودھری نثار نے امریکہ کی طرف سے F-16 طیاروں کی فنڈنگ روکنے پر پاکستانی حکومت کے تحفظات سے امریکی نمائندہ خصوصی کو آگاہ کیا تھا. بیان کے مطابق وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ سے تعلقات کو وسعت دینا چاہتا ہے، لیکن واشنگٹن کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے موقف کو بھی سمجھے. اس موقع پر رچرڈ آلسن نے کہا تھا کہ ان کا ملک پاکستان کو اہم شراکت دار سمجھتا ہے. ایوان نمائندگان میں منظور ہونے والے بل کے تحت پینٹاگون کو یہ تصدیق کرنا ہوگی کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے فوجی آپریشن کر رہا ہے اور اسے شمالی وزیرستان کو محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے رہا، اور سرحدی علاقوں میں اس نیٹ ورک کے خلاف افغانستان کی حکومت کے ساتھ مل کر مربوط کارروائیاں کر رہا ہے. تاہم پاکستان کا موقف ہے کہ وہ تمام شدت پسند گروہوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کر رہا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کا خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان باور کرتا ہے کہ کابل کو طالبان کے ساتھ امن اور افہام و تفہیم کے لیے زیادہ مربوط اور متفقہ پیغام رسانی کی ضرورت ہے۔ وہ اسلام آباد میں پاکستان افغانستان مکالمے کے پانچویں دور سے خطاب کر رہے تھے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ جمعے کو اسلام آباد میں ایک غیر سرکاری تنظیم ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام پاکستان اور افغانستان کے درمیان غیر سرکاری مذاکرات کے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں سرتاج عزیز نے کہا کہ دونوں ملکوں میں عدم اعتماد کی فضا کا خاتمہ ضروری ہے۔
messaging from Kabul in favor of peace and reconciliation with Taliban so that they are encouraged to come.
سرتاج عزیز نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کابل کی طرف سے امن اور طالبان سے مصالحت کے حق میں متفقہ اور مربوط پیغام بھیجے جانے چاہیے۔
Negative statements about Pakistan emanating from Afghanistan tend to impede the constructive bilateral engagement. Pakistan as a policy has continued to show maximum restraint in responding to these.
سرتاج عزیز نے کہا کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کے بارے میں منفی بیانات تعمیری اور دو طرفہ روابط میں رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلسل یہ حکمت عملی رہی ہے کہ وہ منفی بیانات کے جواب میں تحمل کی پالیسی اپنائے۔ اس موقع پر پاکستان میں افغانستان کے سفیر حضرت عمر زخیلوال نے کہا کہ دونوں ملکوں میں عدم اعتماد دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کو متاثر کر رہا ہے۔
And that has affected every aspect, including the refugees issue. That's the core. And we need to overcome this.
افغان سفیر نے کہا کہ ہمیں عدم اعتماد کی اس فضا پر قابو پانا ہے، اور جیسا کہ سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں سلامتی کی صورتحال پاکستان پر اثر انداز ہو رہی ہے۔
Peace and stability in Afghanistan is in the best interest of Pakistan, and we believe that it is, because we see that the situation in Afghanistan has adversely affected Pakistan. I do believe that we are more frank than before. Some of the negative statements are not helpful, no doubt, but for the sake of frankness, maybe...
افغان سفیر نے کہا کہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، اور ان کے بقول ماضی کی نسبت ہم زیادہ بے تکلف ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ منفی بیانات مددگار ثابت نہیں ہوتے، لیکن کھل کر بات کرنے کے لیے ایسا درست ہو سکتا ہے۔ سرتاج عزیز نے کہا کہ مصالحت کے بغیر افغانستان میں امن نہیں آ سکتا، اور ان کے بقول افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین پر مشتمل چار ملکی گروپ اس مقصد کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک صبر آزما کام ہے۔ مشیر خارجہ نے کہا کہ بعض مرتبہ کچھ حلقوں کی طرف سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان در حقیقت طالبان کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن ان کے بقول اس طرح کے تاثر سے پاکستان سے غیر حقیقی توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں۔ ایک روز قبل پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ اولسن نے اسلام آباد میں وزیر داخلہ چودھری نثار سے ملاقات میں کہا تھا کہ امریکہ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہتا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پنجاب کے محکمہ انسدادی دہشت گردی کے ترجمان نے پنجاب میں دہشت گردی کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں میں 6 مشتبہ دہشت گردوں کی ہلاکت کی اطلاع دی ہے۔ لاہور سے رپورٹ ہے افضل رحمان کی۔
پنجاب پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے جمعے کو ان 6 عسکریت پسندوں کو ضلع مظفر گڑھ میں ایک کارروائی کے دوران ہلاک کر دیا، جو ترجمان کے کہنے کے مطابق جمعرات کی رات کو ملتان میں سیکورٹی فورسز کے ایک آپریشن کے دوران فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے ان شدت پسندوں میں مظفر گڑھ میں القاعدہ کا کمانڈر یاسر پنجابی بھی شامل ہے، جبکہ دیگر 5 افراد کی شناخت کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے بیانات کے مطابق گوجرانوالہ میں ایک کارروائی میں 4 اور ملتان میں ایک آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے 8 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ 3 روز سے جاری ان کارروائیوں پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے دفاعی امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حامد سعید کا کہنا تھا،
بظاہر نظر پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو یہ دعوے کیے جاتے تھے کہ پنجاب میں ایسا کوئی نیٹ ورک نہیں ہے دہشت گردوں کا، تو ایک تو یہ دعویٰ اس سے غلط ثابت ہو جاتا ہے اور یہ کلیئر چیز واضح ہو جاتی ہے کہ پنجاب میں بھی ایسے نیٹ ورک موجود ہیں اور پنجاب حکومت کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ نمبر 2 چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے اگر پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی کاروائی کر کے کامیابیاں حاصل کی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً انہوں نے اس نیٹ ورک کو انرتھ کیا ہے اور ان کے جو باہمی جو روابط ہیں ان کو بھی معلوم کیا ہے اور اس کی روشنی میں یہ آپریشن جو ہے مزید کیا جا رہا ہے۔
پنجاب کے مختلف ضلعوں میں گزشتہ 3 دنوں کی کارروائیوں کے دوران میں ہونے والے مبینہ مقابلوں میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں کل 18 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ان 3 کارروائیوں کے دوران میں کسی پولیس اہلکار کے زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی، پاک فوج کے کور کمانڈرز کے اس ماہ کے اوائل میں ہونے والے اس اجلاس کے بعد دیکھنے میں آئی ہے جس میں فیصلہ ہوا تھا کہ دہشت پسندوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے پورے ملک کے شہری علاقوں میں بھی شدت پسندوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف آپریشن کیا جائے گا۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
مصر نے کہا ہے کہ اسے بحیرہ روم میں غرقاب ہونے والے مصر کے مسافر طیارے 804 کا ملبہ مل گیا ہے۔ مصری فوج کے بریگیڈیئر جنرل محمد سمیر سید نے جمعے کے روز فیس بک پر جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ مسافروں کے ذاتی سامان اور طیارے کا کچھ ملبہ پانی کے اوپر تیرتے ہوئے پایا گیا۔ ایتھنز میں یونانی عہدیداروں نے بتایا کہ مصری عہدیداروں کو سوٹ کیسز، نشستیں اور کچھ اور سامان اس جگہ کے قریب سے ملے ہیں جہاں یہ طیارہ رڈار سے غائب ہوا تھا۔ بحیرہ روم میں جمعے کے روز ٹیمیں اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایجپٹ ایئر کا یہ طیارہ جس پر 66 مسافر سوار تھے جمعرات کے روز پیرس سے قاہرہ جاتے ہوئے مصر کے شمال میں رڈار سے غائب ہو گیا تھا اور سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اب تک اس حادثے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا ہے۔ پیرس میں نومبر میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا مشتبہ بڑا منصوبہ ساز جمعے کے روز تفتیش کاروں کے سوالات کا سامنا کرے گا۔ پچھلے مہینے اسے بیلجیم سے فرانس کے حوالے کیا گیا تھا۔ صلاح عبدالسلام کو انتہائی سخت سیکیورٹی میں پہلی بار عدالت میں لایا گیا۔ اسے تفتیش کے نتیجے میں توقع ہے کہ شدت پسندوں کی جانب سے ان دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی اور حکمت عملی کی تفصیلات حاصل ہو سکیں گی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ پیرس اور بیلجیم حملوں کے درمیان کوئی ربط تھا جن کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ عبدالسلام کو مارچ میں برسلز سے گرفتار کیا گیا تھا جہاں اس کی پرورش ہوئی تھی۔ وہ کافی عرصے مفرور رہا۔ اطلاعات کے مطابق آئندہ ماہ پیرس میں ہونے والی میٹنگ میں اسرائیل فلسطین تنازع کا حل سر فہرست ہوگا۔ تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
پیرس میں ہونے والی اس میٹنگ میں مشرق وسطی امن بات چیت کو دوبارہ شروع کرنے پر زور دیا جائے گا، جس کا مقصد عشروں سے جاری اسرائیل فلسطین تنازع کا خاتمہ ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نتن یاہو اس میٹنگ کی مخالفت کر چکے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ اس میٹنگ کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ آیا اسرائیل اور فلسطین ایک حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے بالآخر کسی ایسی راہ کا تعین کر سکتے ہیں جو دونوں پارٹیز کے مفادات کے مطابق ہوں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے الفاظ،
It's not the failure of the United States or any other country to bring people back to the table. It's the failure of those countries themselves to make the decision to come back to the table.
لوگوں کو میز پر لانے میں ناکامی کا ذمہ دار امریکہ یا کوئی اور ملک نہیں ہے، بلکہ یہ خود ان ممالک کی ناکامی ہے جنہوں نے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے مزید کہا کہ مشرق وسطی امن معاہدے سے متعلق ماضی میں کی جانے والی کوششوں کی ناکامی کے باوجود بات چیت کے عمل کو دوبارہ شروع کرنا اوباما انتظامیہ کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
برازیل کی پارلیمنٹ کے ایوان زیری میں اخلاقیات سے متعلق ایک کمیٹی نے ایسے سوالات سے متعلق سماعتوں کا آغاز کر دیا ہے کہ ایوان کے معطل اسپیکر کو مجلس سے قانون ساز سے ہٹایا جائے یا نہیں. ایڈورڈو کنہا پر الزام ہے کہ انہوں نے خفیہ بینک اکاؤنٹس میں مبینہ طور پر لاکھوں ڈالرز چھپا رکھے ہیں. مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
ایوان کے معطل سپیکر کنہا کو بدعنوانی اور انصاف میں رکاوٹ ڈالنے جیسے الزامات کا سامنا ہے. انہوں نے جمعرات کے روز اپنی بے گناہی کے دعوے کو دہرایا اور سوئس بینک اکاؤنٹس میں رقم چھپانے سے انکار کیا. ان کے الفاظ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان نو الزامات سے متعلق میں یہ کہوں گا کہ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, میرے بیرون ملک کوئی اکاؤنٹس نہیں ہیں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں.
Para que se veja que eu não tenho nenhuma participação, nenhuma titularidade, não é trust, não é offshore, não é absolutamente nada que tenha relação comigo.
برازیل کے تفتیشکاروں کو یقین ہے کہ یہ فنڈز بدعنوانی کی ایک سکیم کا حصہ ہیں جن میں سرکاری تیل کمپنی پیٹروبراس بھی شامل ہے. کنہا ایک ایسے قانون ساز ہیں جنہوں نے اس قانونی عمل کا آغاز کیا جس کے نتیجے میں مواخذے کا یہ حالیہ عمل اور صدر دلما روسیف کے دفتر سے برطرفی سامنے آئی ہے. صدر دلما پر بھی بدعنوانی کے الزامات ہیں. اسی دوران برازیل کے عبوری صدر مائیکل تیمر کے آنے کے ایک ہفتے کے بعد صدر روسیف کے سینکڑوں حامی سڑکوں پر احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں اور مواخذے کی تحریک کے لیے سینٹ کی جانب سے ووٹ کو فوجی بغاوت کہہ کر مذمت کر رہے ہیں. نیلو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
نائجیریا کی فوج نے بتایا ہے کہ بوکو حرام مسکرت پسندوں کی جانب سے دو سال قبل اغوا ہونے والی لڑکیوں میں سے ایک اور لڑکی کو بازیاب کرا لیا گیا ہے. تفصیلات مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ میں سادیہ اسد کی زبانی.
نائجیریا کی فوج نے جمعرات کو ایک لڑکی کی فوٹو جاری کرتے ہوئے صرف یہ کہا کہ اس کے بارے میں تفصیلات پھر بتائی جائیں گی. وہ اغوا کی گئی 219 لڑکیوں میں سے رہا کی جانے والی دوسری لڑکی ہے. رہا کرائی گئی پہلی لڑکی نے جمعرات کو صدر محمد بہاری سے ابوجا میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. آمنہ علی ریاست سویلین امن کمیٹی کے ارکان کو بورنو کے جنگلاتی علاقے سمبیسا میں اپنے 4 ماہ کے ایک بچے کے ساتھ ملی تھی. نائجیریا کی صدر نے کہا, اگرچہ ہم اس کے ماضی کے خوفناک تجربات کو پلٹنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, تاہم وفاقی حکومت اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے ہر وہ چیز کرے گی جو ممکن ہے کہ اس کی باقی زندگی بالکل مختلف انداز سے گزرے. یہ الفاظ تھے نائجیریا کے صدر محمد بہاری کے. حکومت پر سرگرم کارکنوں کی جانب سے یہ دباؤ رہا ہے کہ وہ ان باقی ماندہ لڑکیوں کو رہا کرائے جنہیں 14 اپریل 2014 کو نائجیریا کے شمال مشرق میں واقع ان کے قصبے چیبوک سے اغوا کیا گیا تھا. بہت سی لڑکیاں اغوا کے بعد جان بچا کر واپس آ چکی ہیں, لیکن 200 سے زیادہ ابھی تک لاپتہ ہیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
صدر باراک اوباما پیر کے روز سے ویتنام کا 3 روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں جو دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی اور اہم تعلقات میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا. دونوں ملکوں کے 1 عشرے سے زیادہ عرصے میں جنگ رہی ہے. 1995 میں واشنگٹن اور ہینوئی کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہونے کے بعد سے واضح اقتصادی پیش رفت ہوئی ہے. ویتنام کی امریکہ کے لیے برآمدات آسیان کے رکن ملکوں کے درجے سے زیادہ اوپر پہنچ گئی ہیں, جبکہ امریکہ کی ویتنام کے لیے برآمدات میں ڈرامائی اضافہ ہوا ہے. خبریں ختم ہوئیں. جنوبی سوڈان میں انسانی حقوق کی 2 تنظیموں کا کہنا ہے کہ 2013 کے آخر میں ملک میں تنازع کے آغاز سے زنا بالجبر اور دوسرے جنسی جرائم کی لہر پر کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا رہا. نیروبی اور جوبا سے وائس آف امریکہ کے جل کریگ اور جیسن پیٹنکن کی بھیجی ہوئی رپورٹوں کے ساتھ شہناز نفیس.
جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں قائم اقوام متحدہ کی عارضی پناہ گاہ میں زنا بالجبر کا نشانہ بننے والی عورتوں کی مدد کے لیے اینٹ پہلی خاتون ہیں جو سامنے آئی ہیں. اینٹ، جنہوں نے صرف اپنا پہلا نام ظاہر کرنے کو ترجیح دی، کہتی ہیں کہ 2013 سے ہر مہینے زنا بل جبر کے واقعات ریکارڈ تعداد میں ہوتے رہے ہیں.
Before it used to happen, but it wasn't so rampant like that.
وہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں پیش نہیں آتے تھے. ایسے واقعات ضرور سامنے آتے تھے، لیکن ایک مہینے کے دوران آپ کو اس طرح کا صرف ایک واقعہ ملتا تھا یا دو، یا حتیٰ کہ ایک بھی نہیں. لیکن اب اسی دورانیے میں ان کی تعداد بڑھ چکی ہے، اور اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مہینے میں اوسطاً ان کی تعداد 30 اور 30 سے 40 کے درمیان ہوتی ہے. اینٹ کا تجربہ ملک بھر میں جنسی اور جنس کی بنیاد پر ہونے والے تشدد کی عکاسی کرتا ہے، اور انسانی حقوق کے ایک گروپ لیگل ایکشن ورلڈ اور ساؤتھ سوڈان لا سوسائٹی کے مطابق ان میں سے زیادہ تر واقعات کی ذمہ داری سیکیورٹی اور ملیشیا گروپس کے ارکان پر عائد ہوتی ہے. ساؤتھ سوڈان لا سوسائٹی کے ریسرچ ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈینگ کا اس بارے میں کہنا ہے.
I think evidence points to its use as a way of punishing communities, so collective punishment.
میرا خیال ہے کہ شواہد یہ بتاتے ہیں کہ ان کا استعمال کمیونٹیز کو سزا دینے کے ایک طریقے کے طور پر کیا جاتا ہے. تو یہ تمام فریقوں کی جانب سے ایک اجتماعی سزا ہوتی ہے. یا تو کمیونٹیز یہ محسوس کرتی ہیں کہ گویا وہ یہ کام اپنی کمیونٹیز کے حقوق کے دفاع کے لیے کر رہی ہیں، یا ایک طرح سے پیش بندی کے لیے دی جانے والی سزا کے طور پر. یہ الفاظ تھے ڈیوڈ ڈینگ کے. جنوبی سوڈان کی لا سوسائٹی اور لیگل ایکشن ورلڈ وائڈ نے جمعرات کے روز نیروبی میں جنسی زیادتیوں پر ایک رپورٹ جاری کی. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرکاری اور باغی فورسز اور دونوں جانب منسلک ملیشیائیں اور نامعلوم بغیر وردی مردوں کے بارے میں یہ رپورٹ دی گئی ہے. اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان افراد نے زنا بالجبر، اجتماعی جنسی زیارتی، قتل، اغوا، جنسی حملوں، جنسی غلام بنانے، تولیدی صلاحیت سے محروم کرنے اور جبری اسقاط حمل کرانے کے جرائم کا ارتکاب کیا ہے. وہاں مردوں، عورتوں اور بچوں سب کو ہدف بنایا گیا ہے، خاص طور پر یونٹی ریاست میں. اگرچہ عورتیں اور لڑکیوں کو سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے. ایک اور تنظیم ساؤتھ سوڈان پروٹیکشن کلسٹر کا کہنا ہے کہ سن 2015 میں اپریل سے ستمبر کے دوران زنا بل جبر کے 1300 اور عورتوں اور بچوں کے اغوا کے 1600 واقعات ہوئے. لیکن ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ اس تعداد کے بارے میں اور دوسرے گروپس کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کی تصدیق کرنا دشوار اور دقت طلب ہے.
We don't even have any information on the basis of this figure. You know, it's just these figures which are seemingly pulled out of thin air. And
وہ کہہ رہے ہیں کہ ان اعداد و شمار کے حوالے سے ہمارے پاس کسی طرح کی بھی معلومات نہیں ہے. آپ کو علم ہے کہ یہ محض اعداد ہیں جو بظاہر سنی سنائی باتوں سے اخذ کیے گئے ہیں. ان کی صداقت تک پہنچنے کا فی الواقع کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے. یہ الفاظ تھے ڈیوڈ ڈینگ کے. جنوبی سوڈان میں کسی ایسے باضابطہ عدالتی نظام کا فقدان ہے جو آبادی کے ایک بڑے حصے کے لیے قابل رسائی ہو. ممکن ہے کہ جنگ زدہ علاقوں میں روایتی عدالتی نظام چل رہے ہوں، لیکن ان کے پاس جنسی تشدد کے واقعات سے نمٹنے کے لیے مناسب بندوبست نہیں ہے، جنہیں اکثر اوقات فرقہ وارانہ جرم کے طور پر دیکھا جاتا ہے، نہ کہ کسی انفرادی مسئلے کے طور پر. انسانی حقوق کی تنظیم لیگل ایکشن ورلڈ وائڈ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر انٹونیا مولوے کے مطابق وہ نظام اس قابل نہیں ہے کہ وہ حکومت، باغیوں یا سیکیورٹی فورسز کو ذمہ دار ٹھہرا سکے. جبکہ ڈیوڈ ڈینگ کہتے ہیں کہ جب یہ ادارے سزا کے خوف اور اپنے اعمال پر جواب دہ ٹھہرائے جانے کے ڈر سے آزاد ہوں تو متاثرین کو انصاف نہیں مل سکتا.
There is no evidence of a single effective prosecution, and I think that in of itself, you know, says a lot.
وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ایک فرد پر مؤثر طور پر مقدمہ چلانے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہی ایک چیز بہت کچھ بیان کر دیتی ہے. یہ الفاظ تھے ڈیوڈ ڈینگ کے. اس رپورٹ کے مصنفین نے جنسی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو جواب دہ ٹھہرائے جانے کے لیے قانونی اور ادارہ جاتی اصلاحات،
سیکیورٹی فورسز میں شامل افراد کے متعلق مناسب چھان بین اور متاثرین کے لیے انصاف کے حصول کے ذرائع کی فراہمی کے کسی ذریعے کی سفارش کی ہے. مثلا کسی خصوصی عدالت کا قیام جو جنگی جرائم پر مقدمہ چلانے کا اختیار رکھتی ہو. انہوں نے جنسی اور جنس کی بنیاد پر ہونے والے تشدد پر قانون کا مسودہ تحریر کرنے اور اس کی منظوری کے لیے کام کرنے پر بھی زور دیا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سنجے دت آئندہ برس شوٹنگ کا آغاز کر رہے ہیں. تفصیلات فکر و فن میں.
کیا یہی پیار ہے؟ وقت گزرتا نہیں.
جی اور آل از ویل کے ڈائریکٹر امیش شکلا کا کہنا ہے کہ سنجے دت سن 2017 میں ان کی فلم میں کام کا آغاز کریں گے. ایک آن لائن بھارتی اخبار دا انڈین ایکسپریس کے مطابق سنجو بابا پہلے سدھارتھ آنند کی فلم کی شوٹنگ کریں گے اور اس کے بعد امیش شکلا کے ساتھ. مسٹر شکلا کا کہنا ہے کہ اس دوران وہ اپنے فلم 102 ناٹ آؤٹ کے لیے امیتابھ بچن کے ساتھ اپنا کام مکمل کریں گے. انہوں نے اخبار کو بتایا کہ سنجو بابا جب پرول پر تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ اس فلم کی کہانی کا آئیڈیا شیئر کیا جو سنجے دت کو کافی اچھا لگا, اور اب جب وہ جیل سے باہر آ چکے ہیں تو وہ دوبارہ ان کے پاس گئے اور ان سے فلم کے متعلق تفصیل سے بات چیت کی اور سنجو بابا نے کام کی حامی بھر لی. فلم میکر نے اس سے زیادہ فلم 102 ناٹ آؤٹ کے بارے میں تفصیلات نہیں بتائیں, صرف یہی کہا کہ یہ سماج سے مطابقت رکھتی ہوئی کہانی ہے اور اس سے زیادہ کچھ کہنا بہت ہی قبل از وقت ہوگا. امیش اور سدھارتھ کے ساتھ شوٹنگ کے ساتھ ساتھ 56 سالہ اداکار راجو ہیرانی کی منا بھائی سیریل کی تیسری فلم میں نظر آئیں گے. عشق 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 او تیرے عشق
بول رہا تیری آنکھ کا کاجل, دل ہے میرا تیرے عشق میں پاگل, اور زیادہ میں کیا بولوں رے.
سنجے دت نے سینکڑوں بالی ووڈ فلموں میں اداکاری کی اور کئی اعزازات اپنے نام کیے. ان کی پہلی فلم راکی تھی جو باکس آفس ہٹ کہلائی. اس کے بعد ودھاتا اور میں آوارا ہوں بھی ان کی بہترین فلمیں قرار پائیں, اور پھر سن 1986 میں آنے والی ان کی فلم نام بلاک بسٹر ثابت ہوئی.
چٹھی آئی ہے, آئی ہے, چٹھی آئی ہے, چٹھی آئی ہے, آئی ہے, چٹھی آئی ہے, چٹھی آئی ہے وطن سے, چٹھی آئی ہے. بڑے دنوں کے بعد ہم بے وطنوں کو یاد.
خلنائک, ساجن, سڑک, جیتے ہیں شان سے, حسینہ مان جائے گی, واسطو, داغ, اگنی پت, منا بھائی سیریز اور مسافر ان کی چند معروف فلمیں ہیں.
میرا دل بھی کتنا پاگل ہے, یہ پیار تو تم سے کرتا ہے, پر سامنے جب تم آتے ہو, پر سامنے جب تم آتے ہو, کچھ بھی کہنے سے ڈرتا ہے. او میرے ساجن, او میرے ساجن.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میرا دل بھی کتنا پاگل ہے, یہ پیار تو تم سے کرتا ہے, میرا دل بھی کتنا پاگل ہے.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. جمعے کی صبح اس وقت کم از کم 3 خودکش حملہ آور اپنا ہی دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے ہلاک ہو گئے جو پشاور میں حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. پولیس کے مطابق حملہ آور ایک موٹر سائیکل پر سوار تھے جب ان میں سے ایک کی خودکش جیکٹ حادثاتی طور پر پھٹ گئی. پشاور سے شمیم شاہد اس کے بارے میں تفصیل دیتے ہیں.
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا کے مرکزی شہر پشاور میں جمعے کی صبح ہونے والے دھماکے میں 3 مشتبہ دہشت گرد مارے گئے. پولیس کے مطابق یہ واقعہ سفید سنگ روڈ پر پیش آیا اور ابتدائی تفتیش کے مطابق یہاں موٹر سائیکل پر سوار 3 مشتبہ دہشت گردوں کے پاس موجود خودکش جیکٹ میں دھماکہ ہوا. مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ مشتبہ دہشت گرد بظاہر شہر میں پرتشدد کاروائیوں کا ارادہ رکھتے تھے. پولیس نے جائیوکو سے خودکار بندوق، دستی بم اور ایک خودکش جیکٹ برامد کرنے کا بتایا ہے. یہ واقعہ جہاں پیش آیا اس سے کچھ ہی فاصلے پر متعدد تعلیمی ادارے واقع ہیں اور شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مشتبہ دہشت گرد ان درسگاہوں پر حملہ کرنے کی غرض سے خیبر ایجنسی سے شہر میں داخل ہوئے. پشاور اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں حالیہ دنوں میں ایک بار پھر پرتشدد واقعات دیکھنے میں آ چکے ہیں. 2 روز قبل ہی پشاور کے علاقے اسلم ڈیری میں مختصر وقفے سے 2 بم دھماکے ہوئے تھے جس میں ایک پولیس اہلکار مارا گیا جبکہ 17 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے. قبائلی علاقوں سے ملحق ہونے کی وجہ سے خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. جون 2014 میں قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ضرب اعظم شروع ہونے کے بعد ماضی کی نسبت امن و امان کی مجموعی صورتحال میں بہتری دیکھی جا رہی تھی، لیکن رواں سال کے اوائل سے ملک کے مختلف حصوں میں دہشت گرد واقعات میں ایک بار پھر اضافہ دیکھا گیا. سلامتی کی امور کی تجزیہ کار اور سابق بریگیڈیئر سعد محمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف پاکستان میں سیکورٹی فورسز نے قابل ذکر کامیابی حاصل کی ہے، لیکن مزید کاروائیوں کے ساتھ ساتھ علاقائی امن بھی اس مسئلے کے حل کے لیے ضروری ہے.
انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو، جو یہاں پر سلیپر سیل ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، یا جو باقی جو وہاں پر ان کا انفراسٹرکچر ہے اس کو آپ مزید کمزور کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ان کے مراکز افغانستان میں ہیں اور اس پورے مسئلے کا ایک علاقائی سطح پہ ایک جامع حل نہ نکلے اور افغانستان میں امن نہ آئے تو یہ پاکستان کے خلاف کارروائی کرتے رہیں گے.
حکام پر تشدد واقعات کو شدت پسندوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کا رد عمل قرار دیتی ہوئی کہتے ہیں کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہے گی. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان اس وقت سخت گرمی کی لپیٹ میں ہے اور محکمہ موسمیات نے ہفتے کے دوران انتہائی گرم اور خشک موسم کی پیشگوئی کی ہے. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ.
پاکستان کے مختلف علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں اور یہ سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہ سکتا ہے. گرمی کی اس لہر کے تناظر میں متعلقہ اداروں کی طرف سے ایک انتباہ بھی جاری کیا گیا، جس میں جہاں بعض اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا کہا گیا، وہیں عام لوگوں کو احتیاط برتنے کا بھی کہا گیا، جبکہ اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں اسپتالوں میں خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں. پاکستان کے محکمہ موسمیات کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق صوبہ سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے میدانی اور وسطی علاقے حالیہ گرمی سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے. جمعے کو صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ کے بعض علاقوں میں درجہ حرارت 49 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا. محکمہ موسمیات کے ایک اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر محمد حنیف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مئی کے مہینے میں پاکستان کے میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر ایک معمول کا عمل ہے، تاہم اس بار اس کا دورانیہ معمول سے زیادہ طویل ہے.
مئی کے مہینے میں جو پاکستان کی آب و ہوا یا کلائمیٹ ہے اس کے مطابق 2 ہیٹ ویوز میدانی علاقوں میں بنتی ہیں، جن کا دورانیہ عموماً یا اوسطاً 3 سے 5 دن تک ہوتا ہے، لیکن 5 دن سے یہ زیادہ ہو تو یہ کریٹیکل ہو جاتی ہے، غیر معمولی ہو جاتی ہے، اور آج اس کا پانچواں دن ہے اور لگتا ہے کہ یہ مزید جنوبی علاقوں میں جس میں سندھ بلوچستان کے علاقے ہیں وہاں مزید دو دن تک، پنجاب کے پی کے میں مزید ایک دن تک کنٹینیو کرے گی، اور ایک یا دو دن کے بعد کچھ ریلیف ہوگا بارش کی شکل میں. جی،
محمد حنیف کا کہنا ہے کہ رواما کے آخری ہفتے گرمی کی ایک اور لہر بھی آ سکتی ہے، تاہم اس کی شدت کچھ کم ہوگی. محکمہ موسمیات نے شدید گرمی کے پیش نظر لوگوں سے کہا کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اسلام آباد کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر وسیم خواجہ کہتے ہیں کہ شدید گرمی ہیٹ سٹروک کا باعث بن سکتی ہے.
جو ٹپیکل جو خطرناک کنڈیشن ہے وہ ہوتی ہے ہیٹ سٹروک. مریض کا ٹیمپریچر بہت زیادہ شوٹ کرتا ہے، 104 سے اوپر چلا جاتا ہے، دل خشک ہو جاتی ہے، ریڈ رنگ کے دانے سے نظر آنے شروع کر دیتے ہیں، اور بالکل بندے گلوتگی میں، سر میں درد، وامٹنگ، اور خدا نہ خاصا اگر پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہو تو اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. تو ایسے مریض کو فوراً ہر جگہ پہ لے کے جانا چاہیے، اور وہاں اس کے بعد برف یا جتنے بھی ٹھنڈک اس کو بچا سکتے ہیں وہ بچائیں، برف گردن پہ رکھیں، سر پہ، بغلوں میں رکھیں. تو بیسیکلی اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، وہ ٹیکنیک سے کرنا ہوتا ہے، اس کی کوئی میڈیسن نہیں ہوتی، اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو فوراً جو ہے آپ نے ہاسپٹل پہنچانا ہے.
تاہم ڈاکٹر وسیم کا کہنا ہے کہ مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہیٹ اسٹروک کے خطرے سے بچا جا سکتا ہے.
اور بیسیکلی اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی زیادہ استعمال کریں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال زیادہ کریں، دن میں 5-6 مرتبہ جو ہے وہ آپ نہائیں، اور کھلے سے کپڑے پہنیں، مکمل کپڑے پہنیں، اور لائٹ کلر پہنیں. بہت مشکل، بہت مجبوری ہے تب آپ نے ڈائریکٹ دھوپ میں نکلنا، ورنہ اوائڈ کریں ڈائریکٹ دھوپ میں جانا، اور اگر جانا ہی پڑے مجبوری بھی ہے تو زیادہ تر سایہ دار جگہ کو جو ہے وہ پسند کریں آپ، پلس چھتری یا ہیٹ یا کوئی اور کپڑا جو کہ بلیک رنگ کا نہ ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، وہ آپ سر پہ رکھیں تاکہ ڈائریکٹ جو ہیٹ ہے وہ آپ پہ نہ آئے، اور زیادہ مشقت ایکسرسائز اور جسے مزدور ہوتے ہیں ڈائریکٹ سن لائٹ میں کام کرنے سے اس گریز کرے، اور اس ٹائم آپ کریں کام جس ٹائم ڈائریکٹ سن لائٹ نہ ہو.
گرمی کی حالیہ شدید لہر سے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت کے شمالی علاقے بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور ماہرین اس کی وجہ خطے میں ہونے والی غیر معمولی موسمیاتی تبدیلیوں کو قرار دیتے ہیں. خطے کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کو گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے موسمیاتی تغیرات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے موسموں کا معمول متاثر ہوا ہے، جو نہ صرف گرمی اور سردی کی شدت میں اضافے کا باعث بنا ہے بلکہ ملک کے اکثر علاقوں کو غیر معمولی بارشوں اور سیلاب کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. پاکستان کا شمار دنیا کے ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جو موسمیاتی تغیرات سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے صدر 24 مئی سے چین کا دورہ شروع کر رہے ہیں، جس کے دوران وہ اعلی چینی قیادت سے باہمی امور پر بات چیت کریں گے. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
صدر پرنب مکھرجی 24 مئی کو چین کے 4 روزہ سرکاری دورے پر جا رہے ہیں، جس کے دوران وہ چین کی اعلیٰ قیادت سے تبادلہ خیال کریں گے. وہ اپنے چینی ہم منصب زی جن پنگ کی دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں. گزشتہ 6 برسوں میں کسی بھارتی صدر کا یہ پہلا دورہ چین ہے. صدر پرنب مکھرجی وہاں بھارتی برادری سے بھی بات چیت کریں گے. چین میں بھارت کے 3000 سے زائد تاجر ہیں. وہ بھارت میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالنے کے لیے انڈیا چائنا بزنس فورم سے خطاب بھی کریں گے. اپنے دورے سے قبل انہوں نے میڈیا انٹرویو میں دہشت گردی کے خلاف مکمل جنگ کی اپیل کی، اور کہا کہ بھارت اور چین دونوں بہت بڑے ملک ہیں، وہ کثیر ثقافتی اور کثیر نسلی ملک ہیں، اگر دونوں دہشت گردی مخالف جنگ میں ایک ساتھ آتے ہیں تو بقول ان کے مجھے یقین ہے کہ اس کے اپنے اثرات ہوں گے. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کا ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ ہر ملک دہشت گردی کے بارے میں زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائے، وہ اسے قطعاً برداشت نہ کرے اور اس کے خلاف جنگ میں شامل ہو. بھارت نے حال ہی میں جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کو اقوام متحدہ کے ذریعے دہشت گرد قرار دلوانے کی کوشش کی تھی، جسے چین نے ناکام بنا دیا تھا. چین کے اس قدم سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں قدرے کشیدگی پیدا ہو گئی تھی. بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ سبرمنیم سوامی نے جمعہ کے روز کہا کہ اب چین مسعود اظہر کے بارے میں بھارت حامی کارروائی کرنے پر راضی ہے. انہوں نے بتایا کہ چین نے کہا ہے کہ وہ مسعود اظہر کو اقوام متحدہ کی ممنوعہ فہرست میں شامل کروانے کے سلسلے میں بھارت کے رابطے میں ہے. بھارت مولانا مسعود اظہر کو پٹھان کوٹ حملے کا منصوبہ ساز بتاتا ہے اور پاکستان سے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتا آیا ہے. پاکستان نے بھارت کے پیش کردہ شواہد کی روشنی میں مسعود اظہر کو حراست میں لے رکھا ہے. اس کا موقف ہے کہ اگر مسعود اظہر دہشت گردانہ حملے میں ملوث پائے گئے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. उधर वजारत खारजा के तर्जुमान विकास स्वरूप ने सदर के दौरे से कबल चीन से कहा कि वह पाकिस्तानी कश्मीर में अपनी सरगर्मियां बंद कर दे। उन्होंने नामनगारों से बातचीत में कहा कि यह मसला चीनी रहनुमाओं के सामने रखा गया है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
जब आबो हवा की तब्दीली का मामला हो तो तमाम मुल्क इससे मुसावी तौर पर मुतासिर नहीं होते। साइंसदानों का कहना है कि दरहकीकत बाज हवालों से गालिबन अमीर मुल्क गरीब आवाम के मुकाबले में बेहतर रहेंगे। और ये सिर्फ दौलत की बात नहीं है। ये रिपोर्ट हम आपको चंद लम्हे बाद सुनवाएंगे, उससे पहले आलमी खबरें। आलमी खबरों में सबसे पहले जोडी कैपुआ की एक रिपोर्ट, जो वॉइस ऑफ अमेरिका के एक नुमाइंदे हैं। उनका कहना है कि जब आबो हवा की तब्दीली का मामला हो तो तमाम मुल्क इससे मुसावी तौर पर मुतासिर नहीं होते। साइंसदानों का कहना है कि दरहकीकत बाज हवालों से गालिबन अमीर मुल्क गरीब आवाम के मुकाबले में बेहतर रहेंगे और यह सिर्फ दौलत की बात नहीं है। ये रिपोर्ट शहनाज नफीस की जबानी।
कारोबार के शोबे की तरह आबोहवा की तब्दीली का ताल्लुक जुड़ा है मकाम, मकाम और महज मकाम से। और जब बढ़ते हुए आलमी दर्जे हरारत के असर की बात हो तो बाज़ बहुत गरीब अकवाम बज़ाहिर गलत अर्ज बलत पर आबाद हैं। बैनुल अक्वामी माहिरीन की एक टीम के मुहक्किकीन का कहना है कि इन मुमालिक को इम्कानी तौर पर गर्मी के इंतहाई असरात का सामना अमीर अकवाम के मुकाबले में जल्द करना पड़ेगा। बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज के एक सीनियर लेक्चरर डॉक्टर मनोज जोशी कहते हैं,
There's an emerging field people have started looking at in the last few years related to climate change.
गुज़श्ता कुछ बरसों से लोगों ने आबोहवा की तब्दीली से मुतल्लिक एक उभरते हुए शोबे की जानिब देखना शुरू कर दिया है, जिसे टाइम्स ऑफ इमरजेंस यानी नमूद या जाहिर होने के औकात का नाम दिया गया है। और ये इस बारे में नहीं है कि कुर्रे अर्ज कितना गर्म होता है, बल्कि इस बारे में है कि वो कितनी तेजी से गर्म होता है और इस तपिश या गर्मी का अब हवा में साल बसाल होने वाली कुदरती तब्दीलियों से कितना ताल्लुक है। मनोज जोशी मजीद कहते हैं कि बहुत से अमीर मुल्क ऐसे मकामात पर वाकिए है जहां साल बसाल दर्जे हरारत में निस्बतन ज्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि वो मंतक हारा के मुल्क नहीं हैं। वो ऐसी जगहों पर वाकिए हैं जिन्हें मंतक हारा से बाहर वाकिए इलाके कहा जाता है। एक लिहाज से उनके मौसम में निस्बतन ज्यादा कुदरती उतार चढ़ाव उन्हें इंतहाई गर्मी से कुछ तहफ्फुज़ फराहम करता है। एक दफा फिर मनोज जोशी के अल्फाज,
The exotropics where a lot of the richest countries of the world lie, the climate signal is large, but the variability, what we call
डॉक्टर जोशी कह रहे हैं कि मंतके हारा या गर्म इस्तिवाई खिते से बाहर के उन इलाकों में जहां दुनिया के अमीर तरीन मुल्क वाकिए हैं, आबोहवा का इंतबाही सिग्नल बड़ा होता है, लेकिन उसमें तगैयुर पजीरी, जिसे हम साल बसाल होने वाला तगैयुर या उतार चढ़ाव कहते हैं, वो भी बड़ी नोयत का होता है। तो गैर मंतकी तौर पर बहुत से मुल्क जो मंतक हारा में वाकिए हैं, अगरचे वो ज्यादा आहिस्तगी से गर्म होते हैं, लेकिन वहाँ दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा भी ज्यादा तेजी से होगा। डॉक्टर जोशी का ये भी कहना है कि चूंकि मंतक हारा में वाकिए मुल्कों का एक से दूसरे दिन का और फिर साल बसाल का दर्जे हरारत उमूमी तौर पर मुस्तकिल या गैर मुतगैर रहता है, इसलिए वहाँ के लोग शदीद मौसमों के मुताबिक खुद को डालना नहीं सीखते।
So if the variation is low, then any sort of change on top of that will be an extreme event because you're adapting.
इसलिए अगर तगैयुर की रफ्तार सुस्त है तो फिर किसी भी तरह की तब्दीली उनके लिए एक शदीद मौसमी सूरत हाल होगी, क्योंकि आप कम तगैयुर के आदी होते हैं। वो कहते हैं कि करन अफ्रीका और मगरबी अफ्रीका के मुल्क मुमकिना तौर पर शदीद गर्मी के असरात से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ग्रुप में शामिल हो सकते हैं।
We're talking about tropical countries, those nearer the equator, and what it means is these countries will
हम मंतके हारा के मुल्कों की बात कर रहे हैं, वो खत इस्तिवा के करीब हैं, और इसका मतलब ये है कि ये मुल्क हमारे मुकाबले में शदीद दर्जे हरारत का सामना पहले करेंगे। وہ ہم سے زیادہ پہلے کاربن ڈائی آکسائڈ کی کم تر سطح پر ہوں گے، اس کم تر سطح پر جسے اس دستاویز میں کاربن گیسوں کا مجموعی اخراج کہا گیا ہے، وہ کل اخراج جو ہم سب مل کر فضا میں شامل کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ڈاکٹر جوشی کے۔ اور بدقسمتی سے غریب ملک جو حقیقتاً کم مقدار میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کرتے ہیں، امیر ملکوں کے مقابلے میں شدید حرارت کے اثرات کا جلد سامنا کریں گے۔ ڈاکٹر جوشی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز یقینی طور پر بہت دلچسپ ہے، یہ محض وہ طریقہ ہے کہ جس کے مطابق آب و ہوا کا نظام کام کرتا ہے، یہ لازمی طور پر اس کے نتائج ہیں۔ آب و ہوا کا نظام فزکس یعنی طبیعیات کے قوانین کے مطابق اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے، اس لیے یہ منصفانہ یا غیر منصفانہ سوال نہیں ہے، یہ سب کچھ آب و ہوا کے نظام کا کیا درا ہے۔ خشک سالی کرن افریقہ کو بری طرح متاثر کر رہی ہے، جو ہزاروں لوگوں کے لیے خوراک کی سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا کر رہی ہے، لیکن ڈاکٹر جوشی کہتے ہیں کہ آپ کو اسے آب و ہوا کی تبدیلی سے براہ راست جوڑنے کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ کرن افریقہ کے کئی حصوں کو خشک سالی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ان میں سے کچھ کا تعلق بحر ہند میں بے قاعدہ درج حرارت یا النینو کے موسمی اثرات سے جڑا ہوا ہے، جو گزشتہ تقریباً 6 ماہ سے 1 سال کے عرصے سے جاری ہے۔ لیکن ہم جس قسم کے شدید درجہ حرارت کی بات کر رہے ہیں، اس کی ابتدا اسی قسم کے کچھ ملکوں میں نسبتاً زیادہ جلدی ہو سکتی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس صدی کے باقی ماندہ حصے کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کو محدود کرنے کی کوششوں کا نتیجہ غریب ملکوں پر اس کے اثرات گھٹانے کے لیے کوئی کردار ادا کرے گا یا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ معلومات ان ملکوں کو آب و ہوا کی تبدیلی کے مطابق ڈھالنے میں مدد دینے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ تحقیق سائنسی جریدے انوائرمنٹل ریسرچ لیٹرز میں شائع ہوئی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جاپان کے وزیراعظم نے ایک جاپانی خاتون کے قتل پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے جس میں ایک امریکی کارکن ملوث تھا۔ وزیراعظم شنزو ایبے نے اس واقعے پر سخت برہمی کا اظہار کیا، جس میں پولیس نے اوکیناوا کے امریکی فوجی اڈے پر کام کرنے والے ایک امریکی کارکن کو گرفتار کیا ہے جو ایک جاپانی عورت کے قتل میں ملوث تھا۔ 32 سالہ امریکی شہری کینتھ شنزوتو کو ایک 20 سالہ خاتون کی لاش کو چھپانے کے شبے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ لڑکی 28 اپریل سے غائب تھی۔ ٹوکیو میں اپنی رہائش گاہ پر وزیراعظم ایبے نے جمعے کے روز اس خاتون کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور امریکہ پر زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں کاروائی کرے۔ انہوں نے کہا، شنزو ایبے کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ ایسے مضبوط اقدامات کرے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہونے پائیں۔ چین نے تائیوان کو متنبہ کیا ہے کہ وہ آزادی کے حصول کی کوششوں سے گریز کرے۔ چین کے تائیوان کے امور کے لیے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ اگر آزادی کی کوششیں کی گئیں تو تاونائے آوان میں امن اور استحکام قائم رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ اور روس نے شام کے بارے میں انٹرنیشنل سپورٹ گروپ کے شریک چیئرز کے طور پر شام میں دشمنیوں کے خاتمے پر عمل درآمد سے متعلق اپنے وعدوں کی تجدید کی ہے۔ حلب، مشرقی غوطہ اور لازاقیہ سمیت شدید جھڑپوں کے متعدد علاقوں میں لڑائی روکنے کے لیے کوشش جاری ہے۔ امریکہ اور روس کے مشترکہ بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ فریقین سویلین انفراسٹرکچر اور طبی تنصیبات سمیت عام شہریوں پر ادھادھند حملے بند کر دیں۔ روس یہ وعدہ کر چکا ہے کہ وہ شام کے حکام کے ساتھ ان علاقوں میں فضائی کارروائیاں کم سے کم کرنے پر کام کرے گا جہاں کی زیادہ تر آبادی عام شہریوں یا لڑائی کے خاتمے کے فریقوں پر مشتمل ہے۔ شام سے متعلق انٹرنیشنل سپورٹ گروپ کے شریک چیئرز کے طور پر امریکہ اور روس تمام ریاستوں پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2253 پر عمل درآمد اور داعش اور نصرہ فرنٹ یا دہشت گرد قرار دی گئی کسی بھی دوسری تنظیم کی مادی یا مالیاتی مدد روکنے پر زور دے رہے ہیں۔ شام کے اندر انتہائی تشویش کا ہے ایک اور پہلو عام شہریوں کے لیے انسانی ہمدردی کی اشد ضروری امداد کی ترسیل ہے۔ جنوری سن 2016 سے اب تک اقوام متحدہ، ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی اور شام عرب ہلال احمر کی مدد سے گھرے ہوئے علاقوں میں 255,250 لوگوں تک اور رسائی کے اعتبار سے انتہائی مشکل علاقوں میں 472,975 افراد تک امداد کی فراہمی کے لیے اہم قدم اٹھا چکا ہے۔ تاہم شام کے بہت سے انتہائی ضرورت مند باشندوں تک امداد پہنچنا ابھی باقی ہے۔ ضرورت مند آبادیوں کو طبی رسدوں اور ان کے مناسب استعمال کو یقینی بنانے والے عملے سمیت زندگی بچانے سے متعلق معاونت کی فراہمی سے انکار کیا جا چکا ہے۔ شریک چیز نے ایک بار پھر توثیق کی ہے کہ تمام فریقوں کو اقوام متحدہ کی قرارداد 2254 کے تحت شام بھر میں خاص طور پر تمام گرے ہوئے اور رسائی کے لحاظ سے دشوار علاقوں میں تمام افراد تک انسانی ہمدردی کی امداد کی فوری اور مستقل ترسیل کی اجازت دینی چاہیے۔ انسانی ہمدردی کی امداد تک رسائی، جس میں انتہائی ہنگامی صورتحال کے شکار علاقوں میں طبی عملے کے ذریعے رسائی شامل ہے، ملک بھر میں مکمل، مستقل اور بلا روک ٹوک رسائی کی جانب پہلا قدم ہونا چاہیے۔ امریکہ اور روس شام کے تنازع کا کوئی سیاسی حل نکالنے سے وابستہ ہیں۔ یہ چیز اہم ہے کہ تنازع کے تمام فریق اور بین الاقوامی کمیونٹی کے دوسرے ارکان شام میں کسی سیاسی تصفیے کو تقویت دیں اور اس کی مدد کریں۔ اس سلسلے میں امریکہ اور روس تشدد اور خونریزی کے خاتمے، دہشت گردی کے خطرے کے مقابلے اور انسانی ہمدردی کے بین الاقوامی قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ٹیکنالوجی کے ساتھ بہتر حاصل خدمت ہے۔ آئیے آج آپ کو اینٹی بایوٹکس کے شعبے میں ہونے والی نئی تحقیق کے بارے میں بتائیں۔ بیکٹیریا سے پیدا ہونے والی متعدد انفیکشنز ایسی ہیں جو اینٹی بایوٹکس ادویات کے لیے مزاحمت رکھتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک وقت جو مرض قابل علاج ہوتا تھا، اب وہ مہلک بیماری کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تحقیق کرنے والوں نے اینٹی بایوٹک کا ایک نیا کمپاؤنڈ یعنی مرکب دریافت کیا ہے، جس کے بارے میں امکان یہ ہے کہ وہ جارحانہ جرثوموں کا مقابلہ کرنے کے لیے مؤثر ثابت ہوگا۔ یہ وہ جرثومیں ہیں جن سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر صحت کے عہدیداروں نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے کہ 50 سال پہلے کچھ امراض کے لیے انتہائی مؤثر اینٹی بایوٹکس بنائی گئی تھیں، اور اب وہ خطرناک انفیکشنز کا مقابلہ کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ ان میں بیکٹیریم بھی شامل ہے جو تپیدک کا موجب بنتا ہے، اور دنیا کی تقریباً ایک تہائی آبادی اس سے متاثر ہے۔ کبھی بھی یہ فعال ہو کر نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر بعض اوقات جلد کی ایک مہلک انفیکشن ہے جسے مرسا کہتے ہیں، یعنی میتھسیلین ریزسٹنٹ سٹیفیلوکس آریس، اور ہسپتالوں اور کلینکوں اور نرسنگ ہومز کے ذریعے یہ پھیل بھی جاتی ہے۔ ریسرچز کی ایک بین الاقوامی ٹیم نے ایک نئی اینٹی بایوٹک دریافت کی ہے، اور جس کے بارے میں یہ امکان نہیں ہے کہ وہ دوسری ادویات کی طرح غیر مؤثر ثابت ہوگی۔ اس اینٹی بایوٹک کو ٹیکسوبیکٹین کہتے ہیں، اور اس کی تیاری میں ایلیفتھیریا ٹیریے مادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ زمین کی مٹی سے ملنے والے بیکٹیریا کی ان 10,000 قسموں میں شامل ہے جن کی پہلے کبھی جانچ نہیں کی گئی۔ یہ کمپاؤنڈ نوو بایوٹک کمپنی تیار کرتی ہے۔ کم لوئس بوسٹن میساچوسیٹس کے نارتھ ایسٹرن یونیورسٹی میں اینٹی مائکروبیل ڈسکوری سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں اور اس اسٹڈی کے سینئر آتھر۔ لوئس کہتے ہیں کہ روایتی اینٹی بایوٹکس بھی زمینی جرثوموں سے ہی تیار کی جاتی ہے اور انہیں بیکٹیریل پروٹینز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جو جرثومے کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ لوئس کا کہنا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بیشتر بیکٹیریا ادویات کی خصوصیات حاصل کر لیتا ہے اور پھر روک تھام اور بچاؤ کا طریقہ کار سامنے آتا ہے۔ لوئس کہتے ہیں کہ تبدیلی ظہور پذیر ہوتی ہے، پروٹین میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور ٹیکسیبیکٹن کا ہدف پروٹین نہیں ہے، اس کے دو مختلف اہداف ہیں۔ یہ اہداف خلیے کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی تعداد کو بڑھنے نہیں دیتے، چونکہ وہ تعداد میں بڑھتے نہیں اور اس طرح میکانزم کے تحت اس کی کوئی مزاحمت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اس مرکب کی جانچ چوہوں پر کی گئی ہے جو مزاحمت کرنے والے جراثیم سے متاثر تھے، اور اس مرکب کے استعمال کے بعد ان کی انفیکشن ختم ہو گئی۔ اس نئے اینٹی بایوٹک کمپاؤنڈ کی وضاحت جنرل نیچر میں بھی کی گئی ہے۔ آنٹیریو کینیڈا کی میک ماسٹر یونیورسٹی میں بایو کیمسٹری اور بایو میڈیکل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے گیری رائٹ نے نیچر جریدے میں لوئس کی تحقیقات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹیکسوبیکٹن اور اس طرح کی ادویات کا طویل عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا۔
If you find a new antibiotic, you want to be able to find something where that there's not a lot of existing resistance to, or that resistance will
اگر آپ کو کوئی نئی اینٹی بایوٹک مل جاتی ہے تو آپ یہ بات معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی مزاحمت موجود نہ ہو، اور یوں ہی آپ کے مقصد کی تکمیل بھی ہو سکتی ہے۔ اس کیس میں ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا یہ مرکب یا کمپاؤنڈ کسی دوا کی شکل اختیار کر سکے گا، لیکن لوئس کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات کا تعین بھی کیا جا سکے کہ آیا اس کمپاؤنڈ کو یا مرکب کو دوا کی شکل دی جا سکتی ہو۔ ابتدا میں یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ ڈیکسوبیکٹین اور اس طرح کی دوسری ادویات کم سے کم 5 سال تک دستیاب نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی جانوروں پر مزید تجربات کیے جائیں گے اور اس کے بعد انسانوں پر بھی اس کی جانچ پڑتال کرنا پڑے گی۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ ہوائی جہاز کا سفر ہمیشہ تھکاوٹ سے بھرپور اور بعض اوقات پریشانی کا باعث بھی بنتا ہے، خاص طور پر جب لوگ چھٹیاں منانے کے لیے نکلتے ہیں۔ اب یونائیٹڈ ایئر لائنز نے امریکہ بھر کے 7 ایئرپورٹس پر ایک ایسا پروگرام شروع کیا ہے جس کے ذریعے مسافروں اور پائلٹوں کو خوش کرنے اور ان کی پریشانی دور بھگانے کے لیے کتوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ واشنگٹن کا ڈیلس ایئرپورٹ انہی میں سے ایک ہے۔ ورجینیا کے ڈیلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک مصروف ویکینڈ پر چھوٹے بڑے سائز میں سبھی موجود تھے، کتے بھی اور انسان بھی۔ کتے اور ان کے مالک واشنگٹن کے ایک تھراپی گروپ کے ساتھ رضاکار کے طور پر منسلک ہیں۔ اس گروپ کو پیپل اینیمل لو کہا جاتا ہے۔ یہ مہذب اور دوستانہ مزاج کے جانور کچھ مسافروں کی تھکاوٹ دور کرنے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔
We had a rough morning. We were in the airport for about, I don't know, 5 or 6 hours this morning, so I'm delayed. So this is great.
ہماری صبح زیادہ اچھی نہیں گزری۔ فلائٹ میں تاخیر کی وجہ سے ہم نے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے ایئرپورٹ پر گزارے۔ اب اچھا محسوس ہو رہا ہے۔
He's so big and so gentle that he just always draws a crowd. Especially parents are always excited to see the dogs because it distracts the kids a little.
یہ ایک بہت بڑا اور دوست مزاج کتا ہے۔ لوگ ہمیشہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، خاص طور پر والدین، کیونکہ اس سے بچوں کی توجہ کچھ وقت کے لیے بٹ جاتی ہے۔ ننی آریا کی طرح، جس کے والدین جرمنی جا رہے ہیں۔
When you're traveling, it's very stressful, and I think that just sitting here and petting a dog is always going to relieve the stress.
جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو یہ بہت تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ سے بھرپور ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہاں بیٹھ کے ان کتوں کے ساتھ وقت گزارنا سٹریس سے نجات دیتا ہے۔
Airports can be a really stressful environment when you're running from gate, you know, from one place to another. I think it's quite nice to be able to stop on the way and pet a dog.
ایئرپورٹ کا ماحول ذہنی دباؤ والا ہوتا ہے، آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگنا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ اچھا ہے کہ آپ کچھ دیر رک کے ان کتوں کو پیار سے تھپکی دیں۔ یونائیٹڈ ایئر لائن کے اسٹاف کے لیے ان کتوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنا ہمیشہ ایک خوشگوار تجربہ ہوتا ہے۔
It's therapeutic, it's pleasing. It's a great way to brighten your day.
یہ مؤثر اور خوشگوار رہتا ہے، اس سے آپ کا دن اچھا گزرتا ہے۔
کچھ پائلٹوں کے لیے بھی جن کے پاس وہ بغیر اطلاع دیے آ گئے۔
Go boy. I was really stressed until these dogs showed up. I can tell you that right now.
ان کتوں سے ملنے کے بعد میری تھکن اور سٹریس دور ہو گیا۔
There's nothing better than having a friendly face and four legs flopping around the office.
اپنے آس پاس ایک دوستانہ چہرہ دیکھنے سے بہتر کچھ نہیں.
اس رضاکار کا کہنا ہے کہ کیسے وہ اور ان کا کتا ایک خاتون کو جذباتی سکون دینے کی وجہ بنے.
She had the same kind of dog, a golden doodle that she just lost last month, and she started to cry.
ان کے پاس اسی قسم کا کتا تھا, گولڈن ڈوڈل, جو گزشتہ دنوں ان سے بچھڑ گیا. وہ رونے لگی. ہم نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے کتے سے متعلق باتیں کی. یہ ایک اچھا لمحہ تھا.
ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر اسفر امام اور انجم مہر الگل, اور انجینئر جسٹن ٹریٹس. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.